الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ نے محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں ایک بہت ہی قیمتی دولت ایمان سے نوازا ہے. بغیر استحقاق کے یہ دولت ہمیں ملی ہے. اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے، اس دولت کو پانے کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اللہ تعالی شانہ نے فضل فرمایا، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے اور اسلامی اور ایمانی ماحول کی وجہ سے اللہ تعالی شانہ نے فطری طور پر حق کو قبول کرنے کی جو ہر بچے میں استعداد رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ استعداد مسخ نہیں ہو پائی. اگر ماحول ایمانی نہ ہوتا، ماحول اسلامی نہ ہوتا، تو یہ جو قبول حق کی استعداد ہے وہ مسخ ہو جاتی، وہ بگڑ جاتی. اور بالغ ہونے تک حق قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہ رہتی. کل مولود یولد علی الفطرہ، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی شانہ نے حق کو قبول کرنے کی استعداد رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو ایسی شکل اگر ہوتی کہ کسی بچے کی ولادت ہوتی اور ولادت کے بعد اسے بند کمرے میں رکھ دیا جاتا، اور بالغ ہونے تک اس کے سامنے کوئی چیز نہ آتی، نہ اچھی نہ بری، اور جب وہ بالغ ہو جاتا اور اس کے سامنے بری اور اچھی چیز دونوں چیزوں کو رکھتے تو وہ سیدھا حق کی طرف چلا جاتا. اس لیے کہ وہ حق کی استعداد اللہ نے نیچرلی فطری طریقے پر ہر ایک کے اندر رکھی ہوئی ہے, وہ بگڑی نہیں ہے. لیکن بچہ ایسے ماحول میں پیدا ہوتا ہے جو ایمانی اور اسلامی نہیں ہوتا, اور بالغ ہونے تک 10, 11, 12, 13, 14, 15 سال ایسے ماحول میں گزارتا ہے تو وہ استعداد ختم ہو جاتی ہے. اس لیے بالغ ہونے کے بعد وہ صحیح اور غلط کے درمیان, حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا. تو ہم پر اللہ نے کتنا فضل فرمایا کہ ہمیں حق قبول کرنے کی فطری استعداد کے ساتھ دنیا میں بھیجا, اور ایسے گھرانے میں ہمیں پیدا کیا کہ جس گھرانے میں ایمانی ماحول تھا, اسلامی ماحول تھا, لہذا بالغ ہونے تک ہماری وہ استعداد بگڑ نہ سکی. ہو سکتا ہے کہ ماں باپ نماز وماز نہیں پڑھتے تھے, روزے نہیں رکھتے تھے, زکات نہیں دیتے تھے, فلم بھی چل رہا تھا, گانے بجانے بھی تھے گھر میں, شراب وراب بھی پی جا رہی تھی, لیکن ایمان کے خلاف گھر میں کوئی بات نہیں ہوتی تھی. جب بھی بات ہوتی تھی تو اللہ سے ہونے کی بات ہوتی تھی, اللہ کے خالق ہونے کی بات ہوتی تھی, اللہ کے معبود اور مسجود ہونے کی بات ہوتی تھی. تو ہمارے جو اندر کی فطرت ہے وہ بگڑی نہیں, وہ ہی رہی. تو ہمیں پتا بھی نہیں چلا کہ ہم بالغ کب ہو گئے, اور بالغ ہونے سے پہلے جو خیالات تھے بالغ ہونے کے بعد بھی وہی خیالات رہے, الحمدللہ. تو ہمارے بغیر استحقاق کے, بغیر کسی استحقاق کے, without our deserving, اللہ نے جیسے بہت ساری نعمتیں محض اپنے لطف و کرم سے عطا کی ہے, ایمان بھی ہمیں بغیر کسی محنت کے دے دیا. اور یہ بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت. ایک شخص پوری زندگی اچھائیوں میں گزارے لیکن ایمان نہیں ہے, یا ایمان ہے مرنے سے پہلے وہ ایمان سلب ہو جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک شخص اگر زندگی اعمال صالحہ کے ساتھ گزارتا ہے تو ایسے شخص کا ایمان موت کے وقت سلب نہیں ہوتا. اعمال صالحہ جو ہیں, اعمال صالحہ وہ ایمان کے لیے سیکیورٹی ہے. اچھے اچھے اعمال, اعمال صالحہ کس کو کہتے ہیں؟ اعمال صالحہ ان کاموں کو کرنا جن سے اللہ خوش ہوتا ہے, اور ان کاموں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ ہے اعمال صالحہ. تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کاموں کو کرنا جن سے اللہ راضی ہوتا ہے, ان کاموں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. استقامت کسے کہتے ہیں؟ ایمان قبول کرنے کے بعد اسلام پر مضبوط رہنا. قل آمنت باللہ ثم استقم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ اور اس کے بعد مضبوط رہو, استقامت کے ساتھ رہو. استقامت کسے کہتے ہیں؟ ان کاموں کو کرنا جن سے اللہ راضی ہوتا ہے, ان سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ الگ الگ نام ہیں مگر ہر ایک کا معنی, مطلب, خلاصہ, مآل, ریزلٹ ایک ہی ہے. تو ایمان کے لیے تقوی, اعمال صالحہ, استقامت یہ سیکیورٹی ہے. اعمال صالحہ سے, تقوی سے, استقامت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور محفوظ رہتا ہے. ایمان مضبوط رہتا ہے اور محفوظ رہتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, محفوظ رہتا ہے. اور ایمان ہے مگر اعمال صالحہ نہیں, تقوی نہیں, استقامت نہیں, جن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے ان کو کرتا نہیں, جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے بچتا نہیں. تو ایمان کو محفوظ رکھنے والی اور ایمان کو مضبوط رکھنے والی چیز ہی نہیں ہے. تو ایمان کمزور ہوگا اور ایمان غیر محفوظ ہو جائے گا, شیطان آسانی سے اسے چھین لے گا. ایک عمارت ہے جس میں آپ رہتے ہیں, روزانہ صفائی ہو رہی ہے, کسی جگہ پلاسٹر اکھڑ جاتا ہے تو فوراً اس کی مرمت ہو جاتی ہے, دیوار میں کسی جگہ درار نظر آتی ہے تو فوراً ماہرین کو بلا کر کے دکھایا جاتا ہے, مشورہ لیا جاتا ہے, اگر بنیادوں میں کوئی کمزوری ہے تو اسے درست کیا جاتا ہے. تو عمارت کے لیے جو منفی چیز ہے اس سے آپ عمارت کو بچاتے ہیں, اور عمارت کے لیے جو مثبت چیز ہے اسے آپ کرتے ہیں, رنگ روغن کرتے ہیں. ہر پانچ سال کے بعد رنگ روغن, اگر لکڑیاں ہیں تو ہر پانچ سال کے بعد اس کے اوپر جو کچھ تیل ویل لگانا ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں, وارنش وغیرہ. لکڑیاں باہر ہے تو آپ پینٹنگ کرتے ہیں ہر چار پانچ سال کے بعد, اس لیے کہ اگر پینٹ اکھڑ گیا, بارش اس کو لگی تو لکڑیاں سڑ جائیں گی. تو ایک عمارت وہ ہے جس میں آپ رہتے ہیں اور رہ کر کے ڈوز اور ڈونٹس کا خیال رکھتے ہیں, ڈوز اور ڈونٹس کا, معمورات اور منہیات کا, کہ اس چیز سے عمارت کو نقصان پہنچتی ہے لہذا اس سے بچو, اور اس چیز سے عمارت کو فائدہ پہنچتا ہے اس لیے اس کو کرو. ہر شخص اپنے گھر کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہے, نیچے فیلٹ ڈالے گا, فیلٹ کے اوپر کارپیٹ ڈالے گا, کبھی کبھی کارپیٹ پر سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اندر کی فیلٹ ویئر آؤٹ ہو گئی ہے تو فوراً فکر میں پڑ جاتا ہے کہ اب یہ فیلٹ بدلنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر کارپیٹ ویئر آؤٹ ہو گئی ہے, اچھی کارپیٹ ڈالنے کی ضرورت ہے. کسی جگہ کوئی سوراخ نظر آتا ہے تو اسے بند کر دیتا ہے, پائپ ٹوٹ جاتا ہے فوراً ریپیئر کر دیتا ہے. ہر ڈوز اینڈ ڈونٹس, وہ گھر جو ہے وہ مضبوط بھی رہتا ہے, محفوظ بھی رہتا ہے, کبھی بھی وہ گھر رن ڈاؤن نہیں ہوگا, انحطاط کی طرف نہیں جائے گا. لیکن آپ کا ایک گھر دوسرا ہے جس میں آپ رہتے نہیں اور جس کی طرف آپ توجہ نہیں کرتے, اور جس دن آپ نے اس گھر کو بند کر کے اس گھر سے نکل گئے اس دن وہ گھر بالکل اپ ٹو ڈیٹ تھا, لیکن پندرہ سال بیس سال کے بعد اندر جاؤ, ڈوز اور ڈونٹس کا آپ نے خیال نہیں رکھا, اب وہ گھر انہیبیٹیبل ہو گیا, وہ قابل رہائش نہیں رہا. اور اگر یہ گھر اسی طرح سو سال تک رہے گا تو کسی کمپنی کو اسے ڈیمولیشن کے لیے بھی بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور اگر کسی کمپنی کو بلائیں گے تو کمپنی کو اتنی دیر نہیں لگے گی اسے گرانے میں. یہ گھر جو ہے وہ ڈوز اور ڈونٹس سے محفوظ رہتا ہے اور مضبوط رہتا ہے. مضبوط ہے تو محفوظ, اور مضبوط نہیں تو محفوظ نہیں. ایمان کی عمارت بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس سے محفوظ اور مضبوط رہتی ہے. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ جگہ جگہ پر قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں, یا ایہا الذین آمنو, اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے, اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. بس یہ جو ترجمہ ہم سنتے ہیں اللہ سے ڈرو, تو اس میں وہ اللہ کی شفقت, محبت اور رحمت کا احساس ہی ہمیں نہیں ہوتا اس ترجمے کی وجہ سے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو, بات کس سے ہو رہی ہے؟ ان لوگوں سے ہو رہی ہے جو جھک گئے ہیں اللہ کے سامنے, جو اللہ کے قائل ہو گئے ہیں, جنہوں نے اللہ کو اپنے دل میں اتار لیا ہے. تو ان سے اس طرح غصے میں کوئی بات نہیں کرتا. یہ اتق اللہ بہت ہی پیار, محبت اور شفقت والا جملہ ہے. اللہ تعالی شانو فرماتے ہیں, یا ایوہ الذین آمنو, ہمیں متوجہ کر رہے ہیں, الذین آمنو کہہ کر کے, اے وہ لوگ جنہیں ایمان جیسی, ایمان جیسی غیر معمولی پرائس لیس نعمت مل گئی ہے. اب اس پرائس لیس اور غیر معمولی دولت کی حفاظت کرنے کا میں آپ کو آگے طریقہ بتلا رہا ہوں. اتق اللہ, اپنے اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان ایک دیوار قائم کر لو تو یہ مضبوط بھی رہے گا اور محفوظ بھی رہے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ باپ ایک چھوٹے سے بچے کو 50 پاؤنڈ کی نوٹ دے اور 50 پاؤنڈ کی نوٹ دے کر کے ایک رومال میں باندھ کر اس کے جیب میں رکھ کر کے جیب میں پن بھی لگا دے اور پھر کہے کہ بیٹا اس کو جیسا میں نے رکھا ہے ویسے ہی رہنے دینا ورنہ گم ہو جائے گا. اسی طرح اللہ پیار محبت سے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو, اے میرے بندے, یہ جو ایمان کی دولت تجھے ملی ہے اس کی حفاظت اور اسے مضبوط رکھنے کا طریقہ اتق اللہ ہے. یہ کوئی حاکمانہ انداز نہیں ہے اللہ کا, نہیں, یہ محبت بھرا انداز ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگ جنہیں میں نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے, اتق اللہ, اب اس کی حفاظت کرو. اور حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ ڈوز کو اختیار کرو اور ڈونٹ سے بچو, تو تمہارا ایمان مضبوط بھی رہے گا اور محفوظ بھی رہے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ یہ ایمان کی دولت اعمال صالحہ, یعنی اعمال صالحہ کا کیا معنی, صرف اچھے اچھے کام کرنا نہیں, اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا. اچھے کاموں کو کرنے سے بھی یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے اور برے کاموں سے بچنے سے بھی. اگر کوئی اچھے کام نہیں کرتا تو ایمان مضبوط نہیں ہوگا, اگر کوئی برے کام کرتا ہے تو ایمان کمزور ہوگا. تو اچھے کاموں کو کرنا ہے, برے کاموں سے بچنا ہے. اچھی اچھی خوراک کھائے, اچھی اچھی خوراک کھائے اور بری خوراک سے بچے. ہیلتھی فوڈ کھائے اور ان ہیلتھی چیزوں سے بچے, تب جا کر کے جسم محفوظ رہے گا اور مضبوط ہوگا. تو ڈوز جو ہے, ڈوز یہ ایمان کے لیے اچھی خوراک ہے, اور ڈونٹس جو ہے وہ ایمان کے لیے بری خوراک ہے. تو اللہ تعالی شانہ نے یہ بہت بڑی دولت دی, پھر اس دولت کی حفاظت کا ہمیں طریقہ بتلایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ڈوز کو کرو, ڈونٹس کو مت کرو. اور پھر مزید شفقت فرمائی, اور مزید شفقت فرما کر کے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا, جنہوں نے آ کر کے ہمیں ڈوز کی پوری لسٹ بتلا دی اور ڈونٹس کی پوری لسٹ بتلا دی کہ یہ کرنے کے ڈوز. اگر کہتے کہ اچھے اچھے کاموں کو کرو, برے کاموں سے بچو. ایک ڈاکٹر تو وہ ہے جو آپ کو یہ کہہ دے کہ اچھی غذا کھاؤ, بری غذا سے بچو, اور دوسرا وہ ہے جو لسٹ بنا کر کے آپ کو دے دیتا ہے کہ ان چیزوں کو کھاؤ, ان چیزوں سے بچو. تو اللہ تعالی شانوں نے پوری لسٹ ہمیں بتا دی. تو یہ ڈوز جو ہے کہ ان کاموں کو کرو, یہ کوئی حاکمانہ انداز نہیں ہے, وہ تو حاکم ہے لیکن حاکمانہ انداز نہیں. الحمدللہ رب مربی ہے اللہ, اللہ مربی ہے, تربیت کرتے ہیں ہماری جسمانی بھی روحانی بھی. یہ تربیت کا حصہ ہے کہ ان کاموں کو کرو, ان کاموں کو کرو, ان کاموں کو کرو, ان سے بچو, ان سے بچو, ان سے بچو. ان کو اس لیے کرنا ہے کہ ان کو کرنے سے تمہارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ان کو کرنے سے تمہارا ایمان کمزور ہوتا ہے. جو مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں ان کو کرو, جو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں ان سے بچو. اس لیے میرے بھائیو جتنے بھی ڈوز ہیں, فرض ہے وہ تو کرنا ہی ہے, واجب ہے وہ تو کرنا ہی ہے. اس لیے کہ فرض اور واجب کو نہ کرنا, فرض اور واجب کو نہ کرنا یہ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچائے گا. اور سنتوں کو, مستحبات کو اور نوافل کو کرنا یہ ایکسٹرا نفع پہنچائے گا. ایک شخص کھانا ہی نہیں کھاتا, نہ لنچ کھاتا ہے نہ سپر, وہ تو بہت نقصان پہنچے گا. لنچ اچھی طرح لیتا ہے, سپر بھی لیتا ہے, مزید اس پر سے دودھ بھی پیتا ہے, فروٹس بھی کھاتا ہے, یہ اور اچھا. یہ سنن, مستحبت, نوافل یہ دودھ اور فروٹس کی طرح ہے. اور دوسری طرف حرام سے بچنا, یہ حرام زہر ہے, زہر قاتل ہے, سم قاتل. مکروہات تحریمیہ سے بچنا, یہ بھی زہر قاتل ہے, سم قاتل. اور مکروہات تنزیہیہ یہ چاکلیٹ کی طرح ہے, یہ کرسپس کی طرح ہے, یہ سافٹ ڈرنک کی طرح ہے کہ بیمار تو آپ نہیں ہیں لیکن پھر بھی اگر ان چیزوں سے بچیں گے تو آپ کا ہیلتھ بہت اچھا ہوگا. تو مکروہات تنزیہیہ سے, اگر چاکلیٹ کھا لی تو حرج کوئی نہیں, लेकिन अगर चॉकलेट से बचे तो हेल्थ आपका और अच्छा होगा। ईमान की हिफाजत के सारे सामान अल्लाह ने हमारे लिए मुहैया किए। कितना बड़ा इंतजाम किया कि आदम अली सलातो वसलाम से लेकर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारे ईमान की हिफाजत के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया को भेजा। कितनी मोहब्बत होगी अल्लाह को अपने बंदों से, और हमारे लिए तो सैयदुल मुरसलीन को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी वजह से हम खैर उम्मत बन गए। क्यों न पाए तेरी उम्मत खैर उम्मत का खिताब, क्यों न पाए तेरी उम्मत खैर उम्मत का खिताब, तू है जब खैरुल बशर खैरुल रसूल खैरुल अनाम। आपकी वजह से हम खैर उम्मत बन गए। और ये जो खैर रसूल हैं यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल मुरसलीन, उनके दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है, तो चूंकि कोई नबी आने वाला नहीं है इसलिए इस उम्मत के उलमा को अंबिया के वारिस करार दिया गया कि अब जो है ये अंबिया अलैहिस्सलाम उलमा की जो मीरास है उसे हासिल करते रहेंगे और उम्मत में बांटते रहेंगे। तो जो लोग उलमा से अपने आप को वाबस्ता करेगा और वाबस्ता करके उलमा से डूज और डोंट्स को सीखता रहेगा और उस पर अमल करता रहेगा तो उसे दोनों आलम की सआदत नसीब होगी। क्यों न पाए तेरी उम्मत खैर उम्मत का खिताब, तू है जब खैरुल बशर खैरुल रसूल खैरुल अनाम, दोनों आलम की सआदत हाथ आएगी जरूर, दोनों आलम की सआदत हाथ आएगी जरूर, तू बनेगा जब मोहम्मद के गुलामों का गुलाम, तू बनेगा जब मोहम्मद के गुलामों का गुलाम। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम बन चुके हैं, जो उलमाए हक्का उलमा मशाइख जिन्होंने शरीयत मुतहरा को सीखा और सीख कर अपनी जाहिर अपने जाहिर को भी उसके मुताबिक बनाया और तज़किया की मेहनत करके बातिन को भी उसके मुताबिक बनाया, इनका जब तू गुलाम बनेगा और इनके साथ ताल्लुक रखकर सीख सीख कर अपनी जिंदगी भी उनकी जैसी बनाने की कोशिश करेगा तो दोनों आलम की सआदत हाथ आएगी जरूर, दोनों आलम की सआदत हाथ आएगी जरूर, तू बनेगा जब मोहम्मद के गुलामों का गुलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, अब कोई दूसरा उम्मत में बिगाड़ आ जाता था तो दूसरा नबी आ जाता था, फिर बिगाड़ आ जाता था दूसरा नबी आ जाता था, फिर बिगाड़ आ जाता था दूसरा नबी आ जाता था। अब नबी को आना नहीं है तो ये नहीं कहा कि वो हार्ड लक सिलसिला खत्म, नहीं, ये वादा कर दिया। क्या वादा कर दिया? يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, ये इल्म जमात दर जमात उलमा एक दूसरे से महफूज करते रहेंगे, उठाते रहेंगे, अपने पिछलों से लेंगे, अगलों को पहुंचाएंगे। ये दीन जैसा मेरा नबी दुनिया में छोड़कर गया है कयामत तक वैसा ही मैं रखूंगा और उलमा से ये काम मैं करवाऊंगा। और ये उलमा उसमें एक राय के दाने के बराबर भी तहरीफ नहीं होने देंगे, ये वादा किया। ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती क़ाइमीन अलल हक, मेरी उम्मत में से एक ताइफा यही उलमाए हक्का की जमात, और जो उलमाए हक्का के साथ मिल जाएगा वो भी इसमें आ गए ताइफा में। दीन की नुसरत करने वाले जितने भी लोग हैं जो उलमाए हक्का के तरीक पर चलते हैं वो सब इसमें आ गए ताइफा में, ताइफा हक्का। मैं मेरी उम्मत में से एक ताइफा एक जमात बराबर हक पर कायम रहेगी। ला यज़ुर्रुहुम मन खज़लहुम वला मन खालफहुम हत्ता याती अमरुल्लाह, कयामत तक उनकी मुखालफत करने वाला उनको जरर नहीं पहुंचा सकेगा, उनकी मदद को छोड़ने वाला उनको इतना भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इस जमात का एक फर्द قتل کر دیا گیا، دوسرا قتل ہو گیا، تیسرا قتل ہو گیا، ایک پوری جماعت قتل، نہیں، یہ کینسر کو جیسے کیمیو تھراپی اور ریڈیو تھراپی سے مارتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں چھوٹا سا ایک گروپ ان کا رہ ہی جاتا ہے، وہ پھر دوبارہ سر اٹھاتا ہے. تو باطل کے لیے یہ کینسر ہے علماء حق کا، باطل کے لیے جتنا بھی مارنے کی کوشش کرو یہ دو چار سیلز اس کے رہ ہی جاتے ہیں، رہ ہی جاتے ہیں. اور یہ 1400 سال کی تاریخ بتاتی ہے. ان کی مخالفت کرنے والے ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتے کا مطلب یہ کہ کلی طور پہ ختم نہیں کر سکتے. یہ باطل کے لیے کینسر ہے. یہ اچھا کولیسٹرول ہے جو باقی رہتا ہے اور پھر بڑھتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو کہ اللہ تعالی نے کتنی مہربانی فرمائی. ہم لوگوں کا ذہن کیا بنا ہوا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور نبی آ گئے قانون لے کر، یہ قانون یہ قانون یہ قانون یہ قانون، یہ جائز یہ ناجائز. اہل علم بھی کبھی کبھی ایسا سوچتے ہیں کہ یہ سارے قوانین ہیں اور بہت ریجڈ لائف ہمیں موت تک کسی طرح گزار لینی ہے. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ریجڈ لائف نہیں ہے. ایک آدمی کو شراب کی عادت پڑ گئی ہے، ڈرگ کی عادت پڑ گئی ہے، اسے آپ کہیں کہ شراب چھوڑ دیجئے، ڈرگ چھوڑ دیجئے، تو اسے ایسا ہی لگتا ہے کہ بہت ریجڈ لائف ہے یہ. اسے پتا نہیں ہے کہ اگر میں تھوڑی محنت کر کے یہ شراب اور ڈرگ کو چھوڑ دوں گا تو اصل مزہ تو مجھے اس وقت آئے گا جینے کا. تو ہم لوگ چونکہ ڈرگ میں، شراب میں، یعنی روحانی ڈرگ، روحانی شراب، یہ جو غلط غلط چیزیں ہیں روحانی دنیا کی، اس میں پڑ گئے ہیں ہم. اس لیے ہم لوگوں کو جب اچھے کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اچھی غذا کھانے کے لیے کہا جاتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ بہت ریجڈ لائف ہے، بہت تنگ لائف، اس میں کیا مزہ، ڈرائی لائف. لیکن اگر کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے اس کام کے لیے اور ہمت کر کے کہتا ہے کہ نہیں، میں اب یہ پوائزن کو چھوڑ رہا ہوں، نقصان دہ چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں اور عمدہ اور اچھی اور فائدہ مند چیزوں کو اختیار کر رہا ہوں، تو آپ میں سے یہاں کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کی زندگیاں پہلے بری تھیں، انہوں نے محنت کی، ہمت کی، زندگیاں اچھی ہو گئی اور انہیں محسوس ہونے لگا کہ الحمدللہ زندگی تو اب ہم جینے لگے ہیں. یہ قوانین نہیں ہے، یہ قوانین نہیں، یہ گائیڈنس ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ نہیں کہتے کہ یہ قرآن قانون ہے، قانون لو. نہیں نہیں، یہ گائیڈنس ہے. کس چیز کے لیے؟ تمہارے روحانی ہیلتھ کو اچھا رکھنے کے لیے، تمہاری ایمان والی عمارت کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے گائیڈنس ہے. یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. یہ فری کنسلٹیشن ہے، فری سروس ہے یہ جو دی جا رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے اور اس کے لیے سیکیورٹی کیا ہے؟ اعمال صالحہ، اچھے اعمال کو کرو، برے اعمال سے بچو. جی، اس لیے اگر کوئی اچھے اعمال کرتا ہے، برے اعمال سے بچتا ہے، تو اس کا ایمان موت کے وقت سلب نہیں ہو جاتا، سلب نہیں ہوتا اس کا. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا ایمان سلب نہیں ہوتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ڈرتے تھے کہ کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا. انبیاء بھی ڈرتے تھے، انبیاء وہ بھی موت کے وقت ایمان کی دعا کرتے تھے کہ اللہ جب موت آئے تو مجھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھانا. تو جن کی زندگی اعمال صالحہ کے ساتھ تھی وہ ڈرتے کیوں تھے پھر؟ اگر ان کی موت بری نہیں آ سکتی ڈرتے کیوں ہے؟ یہ ان کی اعلی درجے کی توازو ہے، ہمبلنس ہے. حالانکہ چاروں طرف سے وہ گھرے ہوئے ہیں اور محفوظ ہیں. اس کی آپ کو میں مثال دوں کہ جب ہم زو میں جاتے ہیں، سفاری پارک میں جاتے ہیں، تو ہمیں 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ شیر ادھر نہیں آ سکتا، لیکن پھر بھی ایک قسم کا خوف ہوتا ہے. جب اس کو ہماری طرف چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خوف ہوتا ہے، اور اگر دھاڑے مارتا ہوا دوڑتا ہوا آئے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیاں بھی ایسی ہی تھی کہ بیچ میں فینس تھا, کفر آ ہی نہیں سکتا, لیکن پھر بھی ایک خوف ہوتا تھا. یہ فطری چیز ہے, یہ کہ خطرناک چیز کو دیکھ کر کے خوف ہوتا ہے فطری. تو ایمان سلب نہیں ہوتا, اعمال صالحہ, جیسی زندگی ویسی موت, جیسی کرنی ویسی بھرنی, یہ نہیں ہو سکتا. یہ انصاف کے خلاف ہے کہ ایک شخص اچھی زندگی گزارے اور موت کفر پر آئے. اگر کسی اچھی زندگی گزارنے والے کی موت کفر پر آتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی اچھی نہیں تھی, ہمیں اچھی نظر آ رہی تھی, وہ ظاہر سے بہت ہیلتھی لگ رہا تھا, لیکن اندر نفاق کا کینسر تھا جو ظاہر ہوا موت کے وقت. اگر کوئی اچھا آدمی کفر کی حالت میں جائے, موت کے وقت کفریہ کلمہ کہے, اعاذنا اللہ من ذلک, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, تو سمجھ جانا چاہیے کہ زندگی اس کی خراب تھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی اچھی ہو اور موت کفر پر آئے. یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی بری ہو اور موت اسلام پر آئے, یہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق فضل سے ہے, اس کا تعلق فضل سے ہے. لیکن زندگی اچھی ہو اور موت کفر پر آئے, یہ نہ فضل ہے نہ عدل ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. زندگی اچھی ہو اور کفر پر موت آئے, ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ فضل کے خلاف بھی ہے, عدل کے خلاف بھی ہے. لیکن زندگی بری ہے اور موت اچھی آ جائے, اللہ کسی ایک نیکی کی بدولت یا بغیر کسی نیکی کے خود ہی فضل کرنے کا فیصلہ فرما دے, یہ ان کی مرضی ہے. لیکن فرض کر لیجئے, ایک مثال کے طور پر صرف سمجھانے کے لیے, کہ ایک شخص کی پوری زندگی اچھی ہے, بہت اچھی, لیکن ایمان نہیں ہے, یا کہ ایمان تھا مگر موت کے وقت ایمان لے لیا گیا. اب یہ قبر میں بھی ناکام, قیامت کے دن حساب کے وقت بھی ناکام, پل صراط پر بھی ناکام, اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیج دیا جائے گا, جنت میں کبھی بھی اس کا داخلہ نہیں ہوگا. اور دوسرا شخص ہے کہ پوری زندگی اس نے برائیوں میں گزاری, لیکن ایمان کی حالت میں گیا, ایمان پہلے سے تھا اور ایمان اللہ نے بچا لیا, فضل فرمایا. بری زندگی ہوتی ہے تو ایمان غیر محفوظ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ کمزور ہو جاتا ہے, اس لیے خطرے میں پڑ جاتا ہے. لیکن اللہ نے فضل فرما دیا, جیسا کہ اللہ عام طور پہ کرتے ہیں, بڑے بڑے گنہگار بھی اچھی حالت میں جاتے ہیں, اور آخرت میں اللہ نے فضل فرما دیا تو جہنم میں بھی نہیں گیا. اور اللہ نے آخرت میں اگر فیصلہ فرمایا کہ نہیں, میں انصاف کے ساتھ اس کے ساتھ ڈیل کروں گا, جہنم میں بھیجو اس کو, اس لیے کہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا, روزے نہیں رکھتا تھا, گالی بولتا تھا, جھوٹ بولتا تھا, شراب پیتا تھا, بد نظری میں مبتلا تھا, جہنم میں بھیجو, تو 100 سال, 200 سال, 300 سال, 400 سال, ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکل کر جنت میں ضرور جائے گا. یہ ہے ایمان. اب سمجھ میں آئے ایمان کتنی بڑی دولت ہے؟ ایمان نہیں ہے تو آخرت برباد, اور ایمان ہے تو آخرت آباد. ایمان نہیں ہے تو آخرت برباد, اور ایمان ہے تو آخرت, ایمان ہے تو آخرت آباد. ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا, اور جب جنت میں اس کو بھیجا جائے گا, جنت میں اسے داخل کیا جائے گا, جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا, آخری شخص یعنی سب سے برا شخص, جس نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی ہوگی, اس کو جب جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کا وقت آئے گا, تو منہ چڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کو داخل نہیں کریں گے. جو سب سے ہزاروں انسان جہنم میں جائیں گے, اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے, ہزاروں جائیں گے جہنم میں, اور پھر ہزاروں وہ نکل کر جنت میں جائیں گے, تو ان میں سے جو آخری شخص ہوگا وہ تو بالکل پرلے درجے کا, تو اس کے ساتھ تو کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ فرشتوں کو کہہ دینا چاہیے کہ اس نالائق کو بھی اب بھیج دو جنت میں جاؤ, یہی ہوگا نا. جو سب سے زیادہ نالائق, جب اس کو بھی بھیج دو جنت میں, مگر ایسا نہیں کریں گے. جب اس کو جنت میں بھیجنے کا ٹائم آئے گا, تو بڑی شفقت اور ملاتفت اور بڑی دل لگی کے ساتھ بھیجیں گے اس کو جنت میں. وہ اللہ تعالی شانہ سے بات کرے گا, اس کے دل میں اللہ الہام فرمائیں گے, جب نکالنے کا وقت آئے گا اور وہ اللہ تعالی شانہ سے کہے گا کہ اللہ یہ جہنم کی گرمی نے مجھے پریشان کر رکھا ہے, گرمی ہے, دھواں ہے, بدبو ہے, بس آپ مجھے صرف جہنم سے باہر نکال دیجئے, جہنم کے کنارے پہ رکھ دیجئے, بس اتنا کر دیجئے میرے لیے. اس کو جب جہنم سے اب سزا ختم ہو جائے گی تو اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ تیری سزا ختم ہو گئی ہے, اللہ اس کے دل میں یہ بات ڈالیں گے کہ تو مجھ سے یہ کہے, یعنی دل لگی کریں گے اللہ اس سے, چھیڑ چھاڑ کریں گے تھوڑا اس سے. تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا, میں جہنم سے نکال کر تجھے, تو کہہ کہ نہیں کچھ نہیں مانگوں گا, کہ وعدہ کر مجھ سے, اگریمنٹ کہ میں تجھے جہنم سے تو نکال دوں مگر تو مجھ سے کچھ مانگے گا نہیں, تو کہے گا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں نہیں مانگوں گا, تو اللہ تعالی شانہ اس کو جہنم سے نکال دیں گے اور جہنم کی کناری پر رکھ دیں گے. اب پشت اس کی جہنم کی طرف ہے, آگے ایسے کھڑا ہے, اور اللہ تعالی شانہ بہت دور جو جنت ہوگی اس کی آنکھوں میں اتنی طاقت پیدا کر دیں گے کہ وہ جنت کو دیکھ سکے, اور جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے اللہ رکھیں گے. اب اس کا دل چاہے گا کہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں, لیکن وعدہ کر چکا ہے کہ آگے کچھ نہیں مانگوں گا, تو صبر کرے گا, 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 پھر کہے گا کہ اللہ ایک چیز دے دیجیے آپ, ایک چیز, کہ تو نے مجھ سے کیا کہا تھا کہ کچھ نہیں مانگے گا تو, کہ بس اے اللہ آپ مجھے اتنا بدبخت بھی تو نہ رکھیے, آپ کے سارے ہی مومن بندے جنت میں چلے گئے ہیں, اب مجھے جنت میں نہ صحیح جنت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں ذرا قریب سے نعمتوں کو دیکھوں. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا, کہا کہ نہ اس کے بعد نہیں مانگا, وعدہ کر, ابھی بھی تو نے وعدہ توڑا ہے, نہیں میں معاہدہ کرتا ہوں اب کچھ نہیں مانگوں گا, اللہ اسے بالکل جنت کے قریب کر دیں گے. اب پہلے دور سے جو نعمتیں دیکھ رہا تھا بالکل قریب سے, تو اس کا دل چاہے گا کہ کاش کے میں بھی اندر ہوتا, تو ایک مدت تک صبر کرے گا, صبر کرے گا, صبر کرے گا, صبر کرے گا, پھر کہے گا کہ یہ اللہ ایک آخری درخواست ہے, یہاں تک لائے ہیں, اندر ہی داخل کر دیجئے, اندر ہی داخل کر دیجئے. یعنی تو وہ ہے جو سب سے بڑا گنہ گار, اس امت کا نہیں, اس امت کا نہیں, جتنے مومن دنیا میں آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک, ان میں سے جو سب سے اخیر میں جہنم سے نکلنے والا ہے. اور صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی, بخاری شریف میں پوری صحت کے ساتھ ہم تک یہ حدیث پہنچی. تو اللہ تعالی شانہ سے وہ عرض کرے گا کہ اللہ آپ مجھے بدبخت تو نہ رکھیے, میں بہت نالائق ہوں مگر اب جنت میں مجھے داخل ہے. دیکھ اللہ جل جلالہ عام منوالہ جنت کے دروازے کھولیں گے, وہ جنت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالی شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ تجھے میں جنت دے رہا ہوں جتنی دنیا ہے اس سے 10 گنا بڑی. آخری شخص جو جنت میں جائے گا اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت نظر آئے گی. اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اتنی مسکراہٹ تھی کہ آپ کے یہ جو لمبے نوکیلے دانت ہیں وہ نظر آ رہے تھے, اتنا لطف آپ کو آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان, اتنی بڑی دولت, اور اللہ فضل فرما دے تو گنہگار کا بھی ایمان محفوظ رہ سکتا ہے, لیکن ہمیں پتا نہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کا فضل کا معاملہ ہوگا, عدل کا معاملہ ہوگا. اس لیے کوشش ہمیں پوری کرنی ہے کہ ہم ہمارے اس ایمان کی حفاظت کریں اعمال صالحہ کے ذریعے. یہ جو بار بار ہم جمع ہوتے ہیں اسی لیے جمع ہوتے ہیں کہ اعمال صالحہ کا مدار دل پر ہے. دل اگر اچھا ہے تو اعمال اچھے ہوتے ہیں, دل برا ہے تو اعمال برے ہوتے ہیں. دل کا اگر تزکیہ ہو جاتا ہے، دل کی صفائی ہو جاتی ہے، تو پھر اعمال اچھے ہی ہوں گے، اور جب اعمال اچھے ہی ہوں گے تو پھر جو ہے وہ ایمان محفوظ بھی رہے گا، مضبوط بھی رہے گا. الا ان فی الجسد لمدغہ، غور سے سنو، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد كله، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جب اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد كله، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وهي القلب، غور سے سنو، وہ دل ہے. دل جب ٹھیک ہو جاتا ہے، دل میں سے ریا نکل جائے، اخلاص آ جائے، دل میں سے بخل نکل جائے اور سخاوت آ جائے، دل میں سے اسباب پر جو نظر ہے وہ ختم ہو جائے اور اللہ پہ نظر آ جائے، توکل آ جائے، تقدیر پر اعتراض ختم ہو جائے اور رضا و تسلیم آ جائے، یہ دل میں سے برائیاں نکل جائے اور اچھائیاں آ جائے، تو پھر ہاتھ گندے کام نہیں کر سکتا، آنکھیں گندے کام نہیں کر سکتی، کان گندے کام نہیں کر سکتے، زبان گندا کام نہیں کر سکتی، پورا جسم پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہے. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، ایک بندہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، میرے قریب آنا چاہتا ہے، تو وہ کسی بھی چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا جو مجھے زیادہ محبوب ہو ان چیزوں سے جو میں نے اس کے اوپر فرض کی ہیں. یعنی سب سے زیادہ میرا قرب بندہ حاصل کر سکتا ہے فرض چیزوں سے. اور فرض چیزوں میں کیا کیا آ گیا؟ فرض، واجب، اور حرام سے بچنا، اور مکروہات تحریمیہ سے بچنا. مکروہات تحریمیہ سے بچنا بھی فرض، حرام سے بچنا بھی فرض، اور فرائض کو ادا کرنا بھی فرض، اور واجبات کو ادا کرنا بھی فرض. فرائض واجبات کا جو اہتمام کرتا ہے، حرام اور مکروہات تحریمیہ سے جو بچتا ہے، وہ جتنا میرے قریب آتا ہے لیپ اینڈ باؤنڈز میں، یہ ایکسپریس ٹرین ہے، ایکسپریس. فرض کے ذریعے ایک شخص اٹھ کر کے فجر کی دو رکعت فرض جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے ذریعے جو میرا قرب پاتا ہے وہ 1000 نفل نماز سے نہیں پا سکتا، 1000 نفل رکعتوں سے نہیں پا سکتا. وہ فرض کے ذریعے اللہ کا بہت قرب ملتا ہے. اور یہ میرا بندہ جو ہے وہ میرا قرب پانے کے لیے اور اپنے دل کے تزکیے کے لیے صرف فرائض کا اہتمام نہیں کرتا. وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یہ دوسرے درجے پر پہنچ جاتا ہے اور سنن مستحبات اور نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے. حتی احبہ، تو یہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں. اور جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، اب جو ہے اس نے اچھے اچھے اعمال کا اہتمام کیا، برے اعمال سے بچنے کا اہتمام کیا، اس کی زندگی میں فرائض بھی ہے، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہے، مستحبات بھی ہے، نوافل بھی ہے، اور اس کی زندگی میں حرام سے بچنا بھی ہے، مکروہات تحریمیہ سے بچنا بھی ہے، مکروہات تنزیہیہ سے بچنا بھی ہے. ابھی میرا محبوب ہو جاتا ہے، اس کا تزکیہ ہو گیا. اب جب یہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، تزکیہ مکمل ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں اس کی پورے جسم کی نگرانی کرتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، یعنی غلط نہیں سن سکتا. وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، یعنی غلط نہیں دیکھ سکتا. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، یعنی غلط پکڑ نہیں سکتا. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، یعنی غلط رخ میں چل نہیں سکتا. اور جب یہ تزکیہ کے بعد اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کی چاروں طرف سے نگرانی کرتا ہوں کہ یہ غلط کام کر نہیں سکتا، تو یہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِن اسْتَعَاذَ بِي لَأُؤْذِنَنَّهُ، اگر وہ ہاتھ اٹھا کر مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں ضرور دیتا ہوں، اور کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور پناہ دیتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی حضرت ربیعہ، یہ حضرت ربیعہ کی کسی عورت سے لڑائی ہو گئی، لڑائی کے نتیجے میں تھوڑی مکہ مکی ہو گئی، جس کے نتیجے میں اس عورت کا ایک داد گر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قضیہ آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اگر معاف کر دیتے ہیں تو ٹھیک, اور اگر یہ معاف نہیں کرتے تو پھر قصاص لیا جائے گا, اور قصاص میں ربیے کا ایک دانت نکال دیا جائے گا. ٹوتھ فور ٹوتھ یہ شریعت کا قانون ہے. ربیہ بنت نضر, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا انس ابن نضر کو پتا چلا کہ میری بہن نے کسی کو مکہ مارا, اور ارادہ تو نہیں تھا مگر بس مکہ مکی میں دانت گر گیا اس عورت کا, اور وہ لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ربیہ یعنی میری بہن کا دانت نکال دیا جائے گا. وہ دوڑے ہوئے آئے اور جذبات میں تھی اپنی بہن کے بارے میں, تو پورا قضیہ سنا ہونا کچھ نہیں, اور آتے ہی سلام کلام کے بعد یہ کہہ دیا, زبان سے یہ نکل گیا کہ واللہ لا تکسرو سنیت الربیعہ, اللہ کی قسم میری بہن ربیعہ کا دانت نہیں نکالا جا سکتا. ایک قسم کھا لی انہوں نے, قصاص کا مسئلہ ہے کیسے تمہاری بات کو مانی جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا انس کتاب اللہ القصاص, تمہاری قسم اپنی جگہ پہ, یہاں کسی کی نہیں چلتی, یہ اللہ کا قانون ہے. کتاب اللہ, اللہ کا یہ قانون ہے القصاص, کہ دانت کے بدلے میں دانت. لیکن ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ کی قسم ربیعہ کے دانت کو نہیں نکالا جائے گا, یہ بات نکل گئی جذبات میں اپنی بہن کی محبت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ یہ سزا میری طرف سے نہیں ہے, یہ کوئی ہمارا ایڈمنسٹریٹو آرڈر نہیں ہے, یہ تو اللہ کا قانون ہے. لیکن یہ زبان سے بات نکل گئی, تو جب آدمی اپنا تزکیہ کرا لیتا ہے اس کا پورا جسم اعمال صالحہ میں مبتلا مشغول ہو جاتا ہے, اچھے ہی کام کرتا ہے, غلط کام نہیں کرتا, تو وہ کسی چیز کو مانگتا ہے اللہ دے دیتے ہیں, اور کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے اللہ پناہ دے دیتے ہیں. اتنا ہی نہیں, اس کی زبان سے جو بات بھی نکل جاتی ہے اللہ اسے پوری فرما دیتے ہیں. پہلے سمجھا رہے تھے کہ بھائی معاف کر دو نا, کہتے ہیں نا کہ بھائی معاف کر دو, اس کا دانت چلا گیا اس کا دانت لے کر آپ کو کیا فائدہ ہوگا, معاف کر دو, یہ رکھی ہے شریعت میں یہ گنجائش کہ اگر وہ معاف کر دے تو. وہ منع کر رہے تھے کہ نا ہم تو قصاص لے کر ہی چھوڑیں گے, ایسا ہی ہوتا ہے. اور ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ واللہ لا تکسر سنیت الربیعہ, اور اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اللہ کا حکم ہے کہ قصاص لیا جائے, اس میں کسی کی بات نہیں چل سکتی. بغیر سمجھائے ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے معاف کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس وقت, یہ ارشاد فرمایا کہ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ, اللہ کے بعض تزکیہ سے فارغ ہو جانے والے بہت اونچے درجے کے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کے نام کی قسم کھا لے اور کوئی بات کہہ دے تو اللہ اس بات کو پورا کرتا ہے. اللہ نے ان کے دلوں کو بدل دیا. اسی محنت کے لیے ہم ہر مہینے یہاں جمع ہوتے ہیں, اور اسی محنت کے لیے ہفتہ واری پروگرام بھی ہوتا ہے, اور اسی محنت کے لیے ہمارا سالانہ اعتکاف کا پروگرام بھی ہوتا ہے, اور اسی محنت کے لیے ہمارا ڈیلی پروگرام بھی ہوتا ہے, اور اسی محنت کے لیے معاملات بتلائے جاتے ہیں, ڈیلی اپنی نگرانی کے لیے کہا جاتا ہے یہ کہ ہمارا تزکیہ ہو جائے, تزکیہ ہو جائے, اعمال صالحہ زندگی میں آ جائے تو ہمارا ایمان مضبوط محفوظ ہو جائے, اور مضبوط اور محفوظ رہے, یہ ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے. تذکیرہ جو پروگرام ہے ہمارا, یہ پروگرام جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں بہت آسان کر کے بزرگوں نے ہم تک پہنچایا, ہمارے اکابر نے ہم تک پہنچایا کہ آسان طریقہ یہ ہے تذکیرہ کا, یہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کا تذکیرہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کا تزکیہ ہو گیا اس کی زندگی میں ڈوز بھی آ جائیں گے, اس کی زندگی سے ڈونٹس ختم ہو جائیں گے, اور جب یہ ہوگا تو ایمان کی عمارت محفوظ اور مضبوط رہے گی, اور ایمان کی عمارت محفوظ اور مضبوط رہی تو دنیا بھی اس کی ہے اور آخرت بھی اس کی ہے. اس لیے اپنا تزکیہ کرانے کے لیے ہمیں علماء مشائخ حقہ سے اب وابستہ ہونا پڑے گا اور ان کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی. غلامی کس چیز میں؟ ہر چیز میں نہیں، شریعت کے معاملے میں. تو پھر یہ ہوگا کہ دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ضرور جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام. اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے بچوں کے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس کی فکر کرنی ہے کہ قیامت تک ہماری نسلوں کے اندر ایمان باقی رہے. فکر کرنی ہے اس کی. خود پر اتنی محنت کرو کہ اس کا اثر بچوں پہ پڑے، بچوں پر اتنی محنت کرو کہ ان کے بچوں پر یہ پڑے، ان پر ان کے بچوں پر پڑے. ہم دنیا سے جائیں تو فرما برداری کی حالت میں جائیں، دنیا سے جائیں تو ڈوز اینڈ ڈونٹس والی زندگی لے کر جائیں، ڈوز کو کرنے والی اور ڈونٹ سے بچنے والی زندگی لے. اسی کو اسلام کہتے ہیں. اسلام کا کیا معنی ہے؟ اسلام کا معنی سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اسلام کا معنی سبمیشن ٹو دا ویل آف اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ڈوز کو کرنے والا اور اللہ کے ڈونٹ سے بچنے والا، اس کو مسلم کہتے ہیں. اور پیغمبر وصیت کرتے تھے، ووصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. مرتے مرتے کہتے تھے کہ یہ ہماری اولاد، یہ ہمارے بیٹو، یہ ہماری بیٹیوں، اللہ تعالی شانہ نے تمہارے لیے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ دین منتخب کر لیا ہے، یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ایک مجموعہ، ایک پروگرام تمہیں دیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز ہرگز مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. مسلمان ہونے کی حالت ہی میں مرنا، یعنی سبمیشن کی حالت میں مرنا، ڈوز کو کرنے والے ہونے کی حالت میں، ڈونٹ سے بچنے والے ہونے کی حالت میں مرنا. اور مرتے تھے تو ایمان کی فکر کرتے تھے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اللہ ہمیں پوچھ رہے ہیں، ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی اس وقت تم موجود تھے؟ نہیں، موجود ہم نہیں تھے. اس لیے اللہ فرما دے کہ تم نہیں تھے تو میں تم کو بتا رہا ہوں. ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جبکہ انہوں نے اپنی اولاد سے مرتے ہوئے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. تو اولاد کی تربیت ہوئی تھی، انہوں نے بیک زبان کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، یہ حضرت یعقوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، سکون کے ساتھ دنیا سے گئے. ہم عبادت کریں گے صرف کس کی؟ آپ کے الہ کی. اور آپ کے جو اجداد گزرے ہیں، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، آپ کے باپ اور آگے اسماعیل، آپ کے چچا اور آگے حضرت ابراہیم، ان کے الہ، ان کے معبود کی، جو کہ ایک ہی معبود ہے، اس کی عبادت کریں گے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے سامنے فرما بردار ہو کر رہ کر کے زندگی گزاریں گے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں جب اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حجرہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی. اولاد کی فکر ہوتی تھی. عباد الرحمن کی دعا ہمیں سکھائی گئی، عباد الرحمن، رحمان تعالیٰ کے خاص بندے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک. اور ایک مومن کو آنکھوں کی ٹھنڈک کب پہنچتی ہے؟ جب وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو دین پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے. وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ مجھے بھی، میری بیوی کو بھی اور میرے بچوں کو بھی متقین کا امام بنا، یعنی متقین کا امام کا مطلب یہ کہ متقیوں کا بہت اونچا درجہ کہ سارے متقی ہمارے پیچھے چلیں. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی جو تفسیر کی ہے وجعلنا للمتقین اماما, اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ یعنی نقتدی بمن قبلنا ویقتدی بنا من بعدنا. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں متقین کا امام بنا کا مطلب یہ کہ ہم ہمارے اسلاف کی اقتداء کرنے والے بنے اور ہمارے پیچھے والے جو لوگ ہیں وہ ہماری اقتداء کرنے والے بنے. اسلاف کی اقتداء سے تعبیر کی اس وجہ اللہ للمتقین اماما کی. ہمیں میرے بھائیو جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, نئی نئی چیزیں. جو لوگ یہاں میری عمر کے ہیں ان کو پتا ہے کہ 1970s میں ایک ہی رفتار سے لوگ چلتے رہتے تھے, 1980s میں ایک ہی رفتار سے لوگ چلتے رہتے تھے, 1990s میں بھی ایک ہی اب یہ 2000 کے بعد سے حالات بدل گئے. روزانہ نئی چیز سننے کو ملتی ہے, روزانہ نیا فتویٰ, روزانہ نیا طریقہ. ہر شخص محقق بنا ہوا ہے اور وہ یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ اب تک ہمارے بزرگان دین جو بات ہمیں کہتے رہے وہ غلط ہے اور اصل تحقیقی ہے. اسلاف کنہیں کہتے ہیں؟ اسلاف کی سب سے پہلی جماعت صحابہ کی ہے, اس کے بعد تابعین کی, اس کے بعد تبا تابعین کی. ابھی میں نے کہا کہ اللہ تعالی شانہ نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہر دور میں ہر خطے میں علماء کی ایک جماعت رکھتے ہیں, جماعت جونیئرز اور سینئرز. جو سینئر ہوتے ہیں وہ جونیئرز کو دیتے ہیں, جونیئرز سینئرز سے لیتے ہیں اور سب کو نظر آتا ہے کہ یہ جماعت کون سی ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے, لیکن مجھے میرے نفس کی اتباع کرنی ہے تو میرا دل اندر سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ حضرت مولانا عبد الرؤف صاحب نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے, حضرت مولانا اقبال صاحب نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے, حضرت مولانا عبداللہ صاحب نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے, مولانا ایاز صاحب نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے, لیکن میرے لیے بہت کڑوی ہے یہ بات. مجھے تو وہ کام کرنا ہے جو میرا دل چاہتا ے اور یہ بات یہ لوگ نہیں کہہ رہے ہیں, یہ زید عمر بکر کہہ رہے ہیں. تو میں اندر سے تو مجھے پتا ہے کہ بات یہی صحیح ہے, لیکن اگر یہ صحیح بات پر اگر کہنے جاؤں گا تو مشکل ہوگا. تو دیندار بھی رہنا ہے اور اپنے نفس کی خواہشات بھی پوری کرنی ہے, تو میں کہوں گا بھائی یہ بھی تو فتویٰ ہے نا, یہ بھی تو ایک رائے ہے. آج کل یہ ہو گئے کہ دس از آلسو این اوپینین, دیر از ڈفرنس آف اوپینین امنگس دی علماء. تو ڈفرنس آف اوپینین امنگس دی علماء ہو تو ہمیں کون سا منتخب کرنا چاہیے, وہ جسے نفس چاہے یا وہ جسے دل, وہ جسے عقل چاہے؟ نفس, ہارٹ اینڈ مائنڈ. میں کہا کرتا ہوں کہ ہارٹ اینڈ مائنڈ, ہارٹ جو ہے ہارٹ یہ اب میں انگلش پہ آیا ہوں, انگلش ٹرمینالوجی بھی, اس لیے کہ اردو میں تو ہارٹ جو کہے وہ کرنا ہے اس لیے کہ ہارٹ اصل ہے, لیکن ہماری جو ٹرمینالوجی ہے ہارٹ کا مطلب نفس ہوتا ہے اور مائنڈ کا مطلب وہ عقل ہوتا ہے, وہ عقل جو دل کے تابع ہو جائے, دل صحیح ہو جائے تو اس کے تابع ہو جائے, لیکن اسے چھوڑ دیجئے, ہارٹ اینڈ مائنڈ پر آ جائیے. ہارٹ اندر کے ایموشنز, سینٹیمنٹس, فیلنگز, ہارٹ, اور دوسرا مائنڈ, عقل, فیکلٹی آف انٹلیکٹ. ہارٹ جو ہے ہارٹ اور مائنڈ کا جب بھی کلاش ہو جائے تو یہ اصول ہے 100%, اس میں کبھی بھی فرق نہیں آئے گا کہ جو مائنڈ پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا, ہارٹ پر عمل کرے گا وہ ناکام ہوگا. آپ مجھے زندگی کا دینی دنیاوی ایک سیناریو ایسا پیش نہیں کر سکیں گے جس میں آپ یہ کہیں گے کہ ہارٹ اینڈ مائنڈ کا کلاش ہے, میں نے ہارٹ پر عمل کیا تو فائدہ رہا, مائنڈ کو چھوڑا تو نقصان, فائدہ رہا نہیں, آپ ایک بھی نہیں بتا سکیں گے. ہارٹ اور مائنڈ, جس کو علماء کے لیے طبیعت اور عقل میں اگر کلاش ہو جائے, اختلاف ہو جائے, تو ہمیشہ عقل پر عمل کرو, طبیعت پر نہیں. اس لیے کہ طبیعت اگر دونوں ساتھ ہو جائے تو بہت اچھا. مثال کے طور پر عقل کہتی ہے کہ مجھے عشاء کی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ میری آخرت ہو جائے, اور تزکیہ ہو گیا ہے اسے, دل بھی چاہتا ہے کہ ہاں کب نماز ہو جائے کہ میں نماز پڑھوں. دونوں اگر ساتھ ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں, لیکن دونوں کا اگر کلاش ہو جائے, عقل اور طبیعت کا, ہارٹ اور مائنڈ کا, تو ہمیشہ عقل کو فالو کرو. ایک سیناریو ایسا نہیں ہوگا ایک سیناریو ایسا نہیں ہوگا جہاں آپ عقل کو چھوڑیں گے اور طبیعت پر عمل کریں گے اور آپ کامیاب ہوں گے. ایک سیناریو ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے ایسا قانون بنایا ہے اور یہ قانون بنا کر ہماری فطرت میں اسے ودیت کر دیا ہے تاکہ ہر بندہ خود ہی مفتی رہے, ہر آدمی خود ہی فیصلہ کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے. آپ صبح کو بستر میں پڑے ہوئے ہیں, بستر میں پڑے ہوئے ہیں اور گھڑی کی طرف نظر جاتی ہے, 7 بجے ہوئے ہیں, 8 بجے آفس کھلتی ہے, دل چاہتا ہے کہ سویا رہوں اور عقل کہتی ہے کہ اٹھ جاؤ. اگر سویا رہے گا تو گڑبڑ. اب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سالڈ بھی رکھا ہوا ہے سالڈ, اور دوسری طرف پاپڑ اور اچار ہے. دل کیا کہتا ہے؟ پاپڑ اور اچار. اور عقل کیا کہتی ہے؟ سالڈ. پوچھ لیجیے کسی کو بھی کہ سالڈ کھائیں گے تو فائدہ ہوگا یا پاپڑ اور اچار. کسی کے یہاں چائے پینے کے لیے گئے, ایک بول کے اندر بادام آ گئی اور دوسرے بول کے اندر چاکلیٹ آ گئی. عقل کیا کہتی ہے؟ بادام. اور دل کیا کہتا ہے؟ چاکلیٹ. کسی بھی سیناریو کو آپ لے لیجیے, جہاں کہیں عقل اور ہارٹ اور مائنڈ کا کلاش ہوگا تو کرنا کیا ہے؟ بولو بھائی, مائنڈ. مائنڈ پر عمل کرو. عقل اور طبیعت کا کلاش ہو جائے تو عقل پہ عمل کرو, چاہے دنیاوی معاملہ ہے چاہے دینی معاملہ ہے. یہ جو پریسیڈنٹ بنتے ہیں امریکہ کے پریسیڈنٹ, وہ الیکشن کی کمپین کے زمانے میں اگر اپنے ہارٹ پر عمل کرے, ہارٹ ہارٹ تو یہ کہتا ہے کہ بہت تھک گئے ہیں سو جاؤ آرام کرو. ان کی کمپین کتنی مشکل ہوتی ہے امریکہ کی پریسیڈنسی کے لیے, 2-2, 3-3 گھنٹے سوتے ہیں, ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ, 30-40 دن تک ان کا جو اس میں اگر وہ دل پر عمل کر لے اور عقل کو چھوڑ دے وہ کبھی پریسیڈنٹ نہیں بن سکے گا. وہ عقل پر عمل کرتا ہے, عقل 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 کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہی ہے, مجھے یہ کرنا ہی ہے, مجھے. دل تو اس کا بہت چاہتا ہے کہ آرام کروں. ایک تاجر ہے, وہ چلا جاتا ہے دبئی, چلا جاتا ہے انڈیا, چلا جاتا ہے چائنا, چلا جاتا ہے بیوی بچوں کو ایک ہفتے 10 دن چھوڑ کر. کیا دل اس کا کیا کہتا ہے؟ میں گھر رہوں. اور عقل کیا کہتی ہے؟ کہ بھائی جاؤ. طبیعت اور عقل. اور آگے والی بات بھی بتا دوں کہ اگر عقل اور وحی کا کلش ہو جائے, عقل اور وحی کا, تو جیسے طبیعت اور عقل, ہارٹ اینڈ مائنڈ کا کلش ہو جائے, اس میں ایک اصول ہے, اصول ہے, بالکل جنرل اصول ہے. ہر سیناریو میں عقل کو پریسیڈنس دو, عقل کو ترجیح دو, مائنڈ کو ترجیح دو, ہارٹ کو نہیں. اور مائنڈ اور وحی کا کلش ہو جائے, مائنڈ کچھ کہے اور اللہ کا قانون کچھ کہے, تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ کامیابی اللہ کی وحی میں ہے اور ناکامی عقل پر عمل کرنے میں ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ زکات دینے سے مال کم ہوگا, وحی کہتی ہے کہ بڑھے گا. عقل کہتی ہے کہ سود لینے سے مال بڑھے گا, وحی کہتی ہے کہ کم ہوگا. وحی پر عمل کرو ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں, اس دنیا کے حالات میں آپ 100 بہانے بناؤ, اصل بات یہ ہے کہ آپ کا دل سب سے بڑا مفتی ہے. آپ کا دل ہمیشہ حق کی طرف جائے گا. آپ کا دل ضرور یہ کہے گا کہ رائٹ یہی ہے, مگر اس پہ عمل کرنے جائیں گے تو لائف بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گی, لائف بہت ڈیفیکلٹ ہو. اس لیے کہ ہم ادھر جاتے ہیں نہیں. اسلاف کے طریقے کو دیکھو, دو علماء کا اگر اختلاف ہو جائے تو آسان شکل, دو علماء کا اگر اختلاف ہو جائے تو دیکھو کہ کس کی بات اسلاف کے طریقے کے مطابق ہے. اس لیے کہ دین ہم تک اسلاف کے ذریعے سے پہنچا ہے. صحابہ, تابعین, تبع تابعین, اس کے بعد کا طبقہ, 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 اور سب کو پتا ہے کہ صلحاء کون ہیں. ہمارے جو آخری جو طبقہ ہے صلحاء کا, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی, یہ جو طبقہ پورا ہے یہ ہم سے پہلے والا ہے. ہمارے زمانے کے علماء میں اگر اختلاف ہو جائے تو دیکھو کہ ان میں سے کون ان بزرگوں کے طریق پر ہے. جو ان بزرگوں کے طریق پر ہے وہ سمجھو کہ یہ سنت طریقے کے مطابق ہے. اس کے بعد میرے بھائیو قیامت کے دن کوئی حجت نہیں رہے گی میری اس بات کے بعد, کوئی حجت آپ نہیں کر سکیں گے اللہ کے دربار میں. جن لوگوں کے ذریعے دین پہنچا ہے ان کی اتباع میں ہماری کامیابی ہے. میں نے کل بھی مجلس میں کہا کہ فیصلے کرنے کے اختیارات کس کے پاس ہوتے ہیں؟ کیا ہر عالم کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے؟ آپ کا جی بھی آپ کو کہے کہ آپریٹ میں کر دوں آپ کو، لائیے آپ کو اپینڈکس کی شکایت ہے، آپ منع کر دیں گے کہ آپ کا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی بھی آپ کا بہت چاہنے والا، میرے جی بھی ڈاکٹر اشتیاق شیخ ہے اور انتہائی درجے مجھ سے محبت کرتے ہیں، انتہائی درجے. اگر وہ بھی مجھے کہے کہ میں آپ کو آپریٹ کروں، میں منع کر دوں گا کہ نا مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کے پاس وہ ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے. آپ ڈاکٹر ہیں مگر جی پی کے لیول کے ہیں. آپ مجھے ہاسپٹل میں ریفر کیجئے، اس لیے کہ یہ کام کوئی اور کرے گا، اس کا فیصلہ کنسلٹنٹ کرے گا اور کنسلٹنٹ کے فیصلے کے بعد مجھے میرے اوپر آپریٹ سرجن کرے گا. آپ جی پی ہیں، آپ نہ کنسلٹنٹ ہے نہ سرجن ہے. تو دنیاوی معاملات میں تو ہم اتنا احتیاط کرتے ہیں، بھائی اس کام کے لیے مجھے نہیں سولیسیٹر نہیں چاہیے، مجھے تو بیرسٹر چاہیے، میرا کیس بہت اہم ہے. اور اگر سولیسیٹر نے یہ کیس لڑا تو گڑبڑ ہو جائے گی. اور بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ایکسپرٹیز یہ ہوتی ہے کہ یہ بیرسٹر نہیں لڑ سکے گا، سولیسیٹر چاہیے اس میں. وہاں ہماری عقلیں بہت کام کرتی ہے. پہلی مرتبہ کوئی کیس آیا تو اتنا ہم ریسرچ کرتے ہیں، اتنا ریسرچ کر دیں کہ ہمیں خود کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں سولیسیٹر چاہیے یا بیرسٹر چاہیے. اگر سولیسیٹر چاہیے تو کون سے اویلیبل ہیں، ان میں سے ایکسپرٹیز زیادہ کس کے پاس ہے. آپریشن ہوتا ہے تو ہم تحقیق کرتے ہیں کہ میرا آپریشن کون کرنے والا ہے، یہ پورے ملک میں کس نمبر پر آتا ہے، پورے ملک میں اس آپریشن میں کس نمبر پہ آتا ہے. اور پوچھتے ہیں ہم کہ آپ نے کتنے آپریشن کیے ہیں، اس کی پروفائل دیکھتے ہیں. اور اگر اس نے 20-25 آپریشن کیے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ اس کے پاس تو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. ہاں 100 آپریشن کیے ہیں، 125 آپریشن کیے ہیں، ہاں یہ ایکسپرٹ ہے. تو دنیاوی معاملات میں ہم سب کرتے ہیں، دنیاوی معاملات میں اگر آپریشن فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، بھی مر جائے گا. آپریشن فیل ہوا تو مر جائے گا، کیس ہار گیا تو جیل میں 25-30 کے لیے، لائف کے لیے چلا جائے گا، اتنا ہی ہوگا نا. لیکن اگر دینی معاملات میں غلط آدمی کے فتوے پر تو نے عمل کیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا، اس کے لیے کوئی احتیاط نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں. جہاں سے فتوا آ گیا جو ہمارے دل کو لگتا ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں، ہم جس کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ جہاں سے آ گیا بہت اچھا. ہمیں سب متفق ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہونا چاہیے، مسجد میں ایسا ہونا چاہیے، مدرسے میں ایسا ہونا چاہیے، ہمارے اس پروگرام میں ایسا ہونا چاہیے، یہ جائز ہے، فلاں نے فتوا دے دیا ہے، فلاں نے کہہ دیا ہے، فلاں عالم کرتا ہے، فلاں عالم کرتا ہے. ارے بھائی اس عالم کی حیثیت ہی کیا ہے؟ علماء سے پوچھے کہ اس عالم کی حیثیت کیا ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. علماء میں بھی کیٹیگریز ہوتے ہیں، ہزاروں کیٹیگریز ہیں. جس عالم کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کی علماء کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے آپ کے نزدیک اس کی حیثیت ہو. ایک جو مین سٹریم فتوا ہوتا ہے، اس مین سٹریم فتوے سے ہٹنے کے لیے چھوٹے موٹے مفتی کے فتوے سے کام نہیں چلتا. مین سٹریم فتوے سے ہٹنے کے لیے بہت اونچے درجے کے مفتی کی ضرورت پڑتی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے آدمی کی، مفتی احمد خانپوری صاحب جیسے آدمی کی، مفتی سلمان منصور پوری جیسے آدمی کی، جو علم میں بھی بہت اعلیٰ درجہ رکھتا ہو اور تقوی میں بھی بہت اعلیٰ درجہ رکھتا ہو. حضرت تشریف فرما ہے مولانا عبد الرؤف صاحب، باٹلی کے علماء نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو ایک مسئلے کے لیے مدعو کیا. حضرت کی میرے اوپر شفقتیں رہی، مسئلہ تو باٹلی کے علماء کا تھا اور صرف باٹلی کے علماء، مگر حضرت نے وہاں سے کہا کہ سلیم کو بھی آنے دینا، تو میں بھی گیا وہاں، تو میں وٹنس رہا اس پورے قضیے کے. تو انہوں نے اپنا قضیہ رکھا جو مسئلہ تھا، اور اس مسئلے کا تعلق پوری امت کے ساتھ تھا. یہ حضرات تو باٹلی کے سطح پر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن باٹلی کے لیے جو فتوا ہوتا ہے وہی لیسٹر کے لیے ہے، وہی لندن کے لیے ہے، وہ پورے ملک کے لیے تھا. تو حضرت مفتی صاحب نے سب ڈسکشن کیا علماء کے ساتھ، پورے 2 دن تک ڈسکشن رہا، اور ایک ہی جگہ پر حضرت بھی رہے، علماء بھی وہی. 2 دن کے ڈسکشن کے بعد حضرت نے یہ فرمایا کہ آپ حضرات بھی اس پہ غور کیجئے، میں بھی غور کرتا ہوں، اور غور کرنے کے بعد پھر ہم. مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے آدمی، اور یہ باٹلی کے علماء وہاں بھی اچھے اچھے مفتی ہیں، ویل پریپیئرڈ تھے، پورا اکیڈیمک ڈسکشن انہوں نے حضرت کے سامنے رکھا. تو وہ ایسا تھا کہ بس چٹکی میں مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن نہ، انہوں نے کہا کہ اس پہ آپ حضرات بھی غور کیجئے، میں بھی غور کرتا ہوں. بہرحال غور و فکر ہوتا رہا، اور کچھ مہینوں کے بعد حضرت کا لیسٹر آنا ہوا. اور اسلامک دعوی اکیڈمی پر علماء میں حضرت کا پروگرام ہوا اور اس پروگرام کے بعد حضرت نے باٹلی کے علماء کے ساتھ یہ وقت طے کیا تھا کہ میری قیام گاہ پر آپ سب حضرات آ جائیں، ہمارے اب سیکنڈ سیشن ہوگا اس مسئلے کے بارے میں. حضرت دونوں میں موجود تھے اور میں بھی موجود تھا دونوں میں. جب سیکنڈ سیشن میں آئے تو اکثر علماء، میں بھی یہی سوچ کر کے گیا تھا کہ اتنے مہینے ہو گئے ہیں تو حضرت اب کسی نہ کسی فائنل فیصلے پر آئے ہوں گے، لیکن اس میں حضرت نے ایسی بات کہی جو ایک متقی اور پرہیزگار اور آخرت کی فکر رکھنے والا مفتی ہی کہہ سکتا ہے. اور میرا دل یہ کہتا ہے، میرا دل، کہ حضرت ایک نتیجے پر پہنچ چکے تھے. حضرت کو اس مسئلے میں معلوم تھا کہ ہاں کہنا ہے یا نہ، لیکن آخرت کی فکر کتنی. حضرت نے فرمایا کہ اس مسئلے کا تعلق پورے ملک سے ہے اور میں جو بھی فتویٰ دوں گا ہو سکتا ہے کہ پورا ملک اس پر آ جائے اور اس فتوے کے نتیجے میں لوگ نماز پڑھیں گے. اس فتوے کے نتیجے میں لوگ نماز پڑھیں گے. میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اکیلا پورے برطانیہ والوں کی نماز کا ذمہ دار بن کر اللہ کے کورٹ میں کھڑا رہوں. یہ حضرت کی بات تھی، حضرت تشریف فرمائے، گواہ ہے. میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب، جن پر عرب عجم کا اتفاق ہے کہ دنیا کے ٹاپ 10 علماء میں سے ہوں گے، عرب بھی ان کے سامنے جھکتے ہیں، عرب بھی مانتے ہیں، عجم بھی مانتے ہیں، اور اتنی بڑی شخصیت. ہمیں تو اللہ نے سعادت عطا فرمائی کہ اس گئے گزرے دور میں ایسے لوگوں کا ان گنہگار آنکھوں سے دیدار کی سعادت عطا فرمائی. ان کی قدر ہمیں قیامت کے دن معلوم ہوں گی کہ یہ تھے کون. انہوں نے یہ کہا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس کی دو شکلیں ہیں میرے ذہن میں. ایک شکل تو یہ ہے کہ انگلینڈ کے بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے علماء کو جمع کرو تاکہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کلیکٹو ڈیسیجن لوں تاکہ قیامت کے دن میں اکیلا ذمہ دار نہ رہوں، ہم سب ذمہ دار رہیں. اور اگر انگلینڈ میں یہ ممکن نہ ہو تو آپ سب حضرات پاکستان آئیے اور پاکستان کے بڑے بڑے مفتیان کرام اور بڑے بڑے علماء کو میں جمع کروں اور ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہو تاکہ قیامت کے دن میں اکیلا نہ رہوں. یہ خوف اور یہ فکر، یہ خوف اور یہ فکر، کہ یہ نہیں کہ میں نے جائز کہہ دیا ناجائز کہہ دیا، میں نے ہاں کہہ دیا نہ کہہ دیا، اب امت عمل کرے نہ کرے، نہ، فکر ہوتی ہے ان کی، فکر ہوتی ہے ان کی. اس لیے میرے بھائیو، ایسے علماء جو علم میں بھی بہت اونچے ہوں اور ساتھ میں فکر آخرت بھی بہت زیادہ ہو، فکر آخرت بھی بہت زیادہ ہو. مین سٹریم فتاوا جتنے بھی ہیں، ایک حنفی مسلک ہے، اب حنفی مسلک سے آپ اگر ایسا سمجھتے ہیں کہ بھائی اس وقت کے حالات ایسے ہیں، سیاسی حالات، پولیٹیکل حالات، یا ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، ان مجبوریوں کی وجہ سے یہاں اب مفتیوں کو کچھ ہمیں گنجائش دینی چاہیے، لیوے دینا چاہیے، یہ چھوٹے موٹے مفتی نہیں کر سکتے، یہ کام بڑے مفتیوں کا ہے، بہت بڑے بڑے مفتیوں کا ہے. پہلے انگلینڈ میں، ساؤتھ افریقہ میں، ان ملکوں میں کوئی بڑا مسئلہ پیش آتا تھا تو وہاں کے مفتیان کرام ایک استفتا تیار کر کے دیوبند بھیجتے تھے، حضرت تھانوی پر بھیجتے تھے، مفتی شفیع صاحب پر بھیجتے تھے کہ یہ حضرت کیا کہتے ہیں. تو میں میرے بھائیوں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے عقل اور عقل اور وحی میں ٹکرا ہو جائے تو وحی پر عمل کرنا ہے، اور وحی اور ہارٹ میں ٹکرا ہو جائے تو بھی وحی پر، وحی کے ساتھ عقل ٹکرا جائے تو بھی وحی، اور طبیعت ٹکرا جائے تو بھی وحی، اور وحی کے ساتھ عقل ٹکرا جائے تو وحی، اور عقل کے ساتھ طبیعت ٹکرا جائے تو عقل. یہ میرے بھائیو جب ہم کریں گے تب جا کر کے اعمال صالحہ وجود میں آئیں گے، اور اعمال صالحہ وجود میں آئیں گے تو ایمان محفوظ رہے گا، ایمان محفوظ رہے گا. یہ ایمان بہت قیمتی دولت ہے میرے بھائیو، اور یہ اللہ تعالی شان و محض اپنے لطف و کرم سے عطا کرتا ہے. اصل میں موضوع میں دوسرے رخ پر جانا چاہتا تھا لیکن بات جو ہے دوسرے رخ پر چلی گئی، اللہ جو بلواتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے. میں اصل میں ابھی افریقہ کا میرا سفر ہوا، اور ہمارے مولانا احمد صاحب جو ہیں میرے 17 سال کے یہ رفیق سفر اور حضر ہیں، اور آدمی جیسے جیسے عمر اس کی ڈھلتی ہے تو میں اپنے نظام میں خود مختار رہا ہوں. تو یہ کچھ بھی پورا ہوم ورک کر کے مجھے بتانا پڑتا ہے اور میں کہتا ہوں تو ہی بکنگ ہوتی ہے کہ بھئی کہیں میں. لیکن اب جو ہے میں ان کو سونپ دیتا ہوں کہ آپ کر لیجئے, میں آپ کر لیجئے, آپ کر لیجئے. تو ہمارے ایک چاہنے والے وہاں اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے چھٹیاں گزارنے کہیں گئے ہوئے تھے, چاہنے والے لوگوں میں سے ہے تو ہمارے بہت قریب کے, تو وہ بھی اس پورے نظام میں شریک رہتے ہیں, شریک رہے اس بکنگ میں. تو آج کل بکنگ کی سسٹم آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ آپ ٹیوزڈے جانا چاہتے ہیں تو 1500 کی ٹکٹ ہے, اگر منڈے چلے جائے تو 1000 کی ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے عبد اللطیف وغیرہ بیچارے, ہم تو مشغول رہتے ہیں اور ہمیشہ مہنگی ٹکٹ لے کر کے ہی جاتے ہیں, اس لیے کہ ڈیسیجن ہی جانے سے 2 ہفتے پہلے ہم کر پاتے ہیں مشغولی کی وجہ سے, کل بات کریں گے کل بات کریں گے. بہرحال وہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ بہت ہیکٹک جرنی ہوگی ہماری, اس لیے کہ ہمیں ساؤتھ افریقہ بھی جانا ہے, پھر وہاں سے زمبابوے جانا ہے, اور پھر وہاں سے زامبیا جانا ہے. تو واپسی میں راستے میں تھوڑی دیر کے لیے رک کر کے اگر 1.5-2 دن رکیں گے تو تیرا آرام بھی ہو جائے گا اور ٹکٹ میں بھی تھوڑا فرق آ جائے گا ہمارا, تو ہم نے ایسی بکنگ کرا لی ہے. تو انہوں نے مجھے خبر دی, چونکہ میں نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے اور ضرورت تو اس کی تھی آرام کی, اس لیے کہ سفر میں بھی بہت ہیکٹک سفر رہتا ہے. میں ایک نظام سے نہ یہاں چل سکتا ہوں نہ سفر میں. تو میں نے کل لوگوں کو کہا, میں نے کہا آپ کی تو سمجھ میں ہی یہ بات نہیں آئے گی کہ میں یہاں سے گیا تو جمعرات کو سعودی افریقہ پہنچا, 24 آور کی جرنی ہوئی ڈور ٹو ڈور, اور فرائیڈے سے ہم پروگرام میں لگ گئے. تو جب جانا ہوتا ہے تو یہاں بھی آخری دنوں میں کوئی آرام نہیں کرنے دیتا کہ اب جا رہا ہے. تو جمعرات کو ہم یہاں سے تھے, جمعرات کو وہاں پہنچے 24 آور کی جرنی کے بعد, فرائیڈے سے پروگرام شروع ہو گئے. فرائیڈے بھی کم, جمعرات کو بھی کم سوئے, جمعہ کو بھی کم سوئے, سنیچر کو بھی کم سوئے, اتوار کو بھی کم سوئے. سوموار کو ظہر کے بعد میں نے کہا بھائی تھوڑا قیرولا کا ٹائم ہے تو میں کر لوں قیرولا. تو قیرولا کے بعد میں 2 بجے جاگا, اس لیے کہ ختم بخاری شریف تھا مغرب کی نماز کے بعد. تو 2 بجے جاگا منڈے کو, اور پھر سویا کب, سعود افریقہ میں 2 بجے جاگا, اور زمبابوے جا کر وینزڈے رات کو 11:30 کو سویا, 56.5 آورز کے بعد. لیکن اللہ چلاتے ہیں, آج کل تو میں تھک جاتا ہوں لیکن اللہ نے چلایا وہ 56.5 آورز. آپ مجھے ڈربن سے, وہاں بھی بہت لوگ ملنے کے لیے آگے جوبگ, تو جوبگ میں آپ مجھے دیکھتے تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ رات بھی یہ سویا نہیں ہے, ایسا نہیں لگتا 56 آورز ہو گئے, ایسا نہیں لگتا. چلایا اللہ نے. تو بہر انہوں نے, لیکن مجھے تھوڑا سا اس وقت ایسا ہوا کہ یار یہ 2 دن یہاں گھر آ جاتے تو اچھا ہوتا, ہوم سویٹ ہوم ریٹرن ہو جاتے بیچ میں, لیکن اب ہو گیا, انہوں نے اچھی نیت سے کیا, کوئی حرج نہیں. اور ان کو میں نے کچھ کہا نہیں, اس لیے کہ میرے انقباض کی وجہ سے ان کو ایسا پورے سفر میں ہوتا رہتا کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا. مگر مجھے پورے سفر میں وہ جو وقت ہے وہ ایسا لگا کہ کیا آرام اور کیا راحت. اور کہیں رکتے بھی ہیں تو پبلک سے آرام مل جاتا ہے, مگر ہم لکھنے پڑھنے کا کام ہمارا اچھا ہو جاتا ہے. خیر تو وہاں ہم رکے اور وہ کوئی کمرہ لیا ہوا تھا کرائے پر, تو وہاں وہ سروس وغیرہ کے لیے, صفائی وفائی کے لیے بھی لوگ آتے ہیں. تو ہم لوگ عصر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, کچھ کام کر رہے تھے, تو وہ کام کرنے والے آئے اور کہا کہ آپ سے ملنا ہے. تو ملاقات ہوئی تو وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نائجیریا سے ہوں اور یہاں 2 سال سے دبئی میں کام کر رہا ہوں, اور میں کرسچن ہوں, اور میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا, مگر حالات میرے ایسے تھے کہ میرے والد اور والدہ الگ ہو گئے, میں والدہ کی تحویل میں چلا گیا, والد صاحب مسلمان وہ غیر مسلمہ, اس نے میری تربیت کی, پھر میں نانی کے پاس چلا گیا اس نے میری تربیت کی. تو بہرحال میں مسلم باپ سے پیدا ہوا تھا لیکن اب غیر مسلم ہوں, 40 سال میری عمر ہو گئی ہے. جب آپ لوگ کل پہنچے یہاں اور آپ لوگوں پر میری نظر پڑی تو میرے دل میں اللہ نے یہ خیال ڈالا کہ تمہیں اسلام قبول کر لینا چاہیے. تو کہا کہ میں نے اندر ان لوگوں کو کہا کہ ان لوگوں کے کمرے کی صفائی میرے ذمہ ڈال دو تاکہ میں اس بہانے آؤں اور تمہارے ساتھ کچھ الگ سلگ ہو. لیکن انہوں نے میرے لیے نہیں کیا. تو آج میں فارغ تھا تو میں نے اپنے دوست کو کہا ہوا تھا کہ وہاں تم صفائی کے لیے جاؤ تو مجھے بلا لینا, تو میں آیا ہوں اور مجھے اسلام کلمہ پڑھا دو. تو بہت ہمیں تو خوشی ہوئی. اور اس وقت میں نے کہا کہ بھئی انقباض تو میرا دور ہو گیا. میں نے کہا ہمیں تو یہاں آنے میں انقباض تھا کہ بھئی کیا ہمارا دو دن وہاں گزرے, لیکن یہ اللہ نے کیسا نظام بنایا. ایک آدمی کو اللہ کتنا, میں تو جب بھی کسی غیر مسلم کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے میرے دل میں کہ کبھی کبھی ایک گناہ جو ہے وہ کفر کا سبب بن جاتا ہے. تو اس نے تو ہزاروں گناہ کیے ہوں گے. کفرگی حالت میں 40 سال تک 50 سال تک رہا اور پھر یہ کفرگی گمراہی سے نکل کر ایمان کی روشنی میں آیا, تو اللہ کو اس سے محبت کتنی ہوگی. جب بھی کسی نو مسلم کو دیکھو میرے بھائیو تو یہ سوچو کہ اللہ کو اس سے محبت کتنی ہوگی کہ کفرگی گمراہی سے نکال کر اسے رہا. تو کوئی دعوت وغیرہ کچھ نہیں. اس نے وہ ہمیں ریسپشن میں دیکھا تو ہمیں تو پتا بھی نہیں چلا کہ ہم نے بھی اس کو دیکھا تھا. تو اس نے کہا کہ میرے دل میں 2 سال سے وہاں اسلامی ملک میں ہے, لیکن اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو کہا کہ تم لوگوں کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے بھی دوبارہ اپنے باپ کے مذہب پر آ جانا چاہیے. تو اس کو میں نے کہا کہ میں کچھ اسلام کے, تو کہا کہ نہیں بیسک چیزیں تو میں جانتا ہوں, پھر بھی تھوڑا بہت بتایا. تو میں نے کہا آپ آر یو ریڈی ٹو افرم ری افرم یور فیتھ. تو اس نے کہا کہ یس دیٹ از وائی آئی ہیو کم ہیئر. تو وہ جو ہے اس نے کلمہ پڑھا, مٹھائی وٹھائی تھی وہ کھلائی, دعائیں ہوئی, اس کو کچھ کتابیں دی. اور میں نے کہا کہ تمہارا یہ نام جو ہے اب بہتر یہ ہے کہ تم اسلامی نام منتخب کر لو, تو تمہارے ذہن میں کوئی نام ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں جب بچپن میں تھا تو مجھے یاد ہے کہ میرے ابا نے میرا نام عبد الرحمن رکھا تھا اور میں عبد الرحمن ہی رہنا چاہتا ہوں. تو اصل یہ قصہ بیان کر کے میں کچھ اور باتیں آپ کو بتانا چاہتا تھا. اور وہ متن اس کا یہ ہے کہ اللہ یہ دولت ایسی ہے, اتنی قیمتی دولت کہ اس کے لیے اللہ نے قربانی کروائی تو کیسی کیسی قربانیاں کرائی. اور جب اللہ یہ نعمت دینے پہ آئے تو اس طرح چلتے چلتے دے دیتے ہیں. یہ اصل یہ بتانا ہے, چلتے چلتے دے دیتے ہیں. دیکھو نا, کوئی بغیر کسی دعوت کے, بغیر 2 سال سے اسلامی ملک میں ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے کہتے کہ میرا روم میٹ بھی مسلمان ہی ہے, لیکن اس سلسلے میں کوئی بات چیت نہیں, کچھ نہیں. وہ غیر مسلم یہ مسلم. اور اب جو ہے اللہ نے یہ دولت دینا چاہا تو یوں اچانک دے دی. اور اس کے لیے کیسا انتظام کیا کہ بھائی ٹکٹ سستی ہوگی, آرام تم کو مل جائے گا 2 دن تک وہاں, نہ ہم وہاں پہنچتے نہ شاید یہ سبب ہوتا. یہ اللہ نے سبب بنایا. اور جب امتحان لیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ عاجز آگے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تستنصر لنا, آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد طلب کرو, بہت بہت قربانیاں دے چکے, بہت قربانیاں دے چکے. مکی زندگی میں صحابہ نے آ کر کے یہ کہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا تم صبر نہیں کرتے, ان کی ہمت افزائی کی, صبر نہیں کرتے, تم سے پہلے لوگوں پر اس سے بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں. اور پھر فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ایمان کی حفاظت کے لیے کتنی کتنی قربانیاں دینی پڑی ہے وہ تم کو بتاؤں. اور پھر فرمایا کہ لوہے کے کنگے لائے جاتے تھے اور لوہے کے کنگوں کو گسایا جاتا تھا بدن کے اندر, اور بدن میں گسا کر کے وہ نیچے بالکل ہڈی تک پہنچ جاتی تھی اور پھر اس سے کھرچا جاتا تھا ان کے جسموں کو, لیکن وہ ایمان پر ایسے مضبوط رہتے تھے کہ چھوڑتے نہیں تھے. اور پھر کہا کہ تم میں سے ایک کو کھڑا کیا جاتا تھا زمین میں گھڑا جاتا تھا, اور گھڑے جانے کے بعد پھر اس کے سر کے اوپر آرا رکھا جاتا تھا 100, اور آرا رکھ کر کے اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ چھوڑ دیجئے ایمان کو, لیکن وہ کہتا تھا کہ نا لا الہ الا اللہ محمد, لا الہ الا اللہ اپنی زمانے کے جو بھی. تو کہا کہ اس کو 2 ٹکڑوں میں آرے سے چیر دیا جاتا تھا, لیکن اس کے دین سے وہ آزمائش بھی اس کو ہٹاتی نہیں تھی. تو بعض لوگوں پر ایسی آزمائشیں آتی ہیں اور ان آزمائشوں کے نتیجے میں پہلے تو ایک ایمان لانے کے لیے کتنی کوششیں کرنی پڑتی ہیں. یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں. زید ابن عمر ابن نوفیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکہ مکرم فطرت سلیمہ تھی اس جاہلیت کے ماحول میں بھی, لیکن نکلے ورقہ ابن نوفل کی طرح. ورقہ ابن نوفل نکلے تو انہوں نے دین عیسوی اختیار کر لیا, ایک اچھا راہی مل گیا جس کے پاس دین اپنی اصلی شکل میں تھا تو وہ نصرانی بن گئے, ورقہ ابن نوفل اور زید ابن عمرو ابن نوفل یہ بھی گئے. زید ابن عمرو ابن نوفل بھی سلیم الفطرت آدمی تھے, مکہ مکرمہ میں رہنے والے. جب یہ گئے تو ایک غیر مسلم سے ملاقات ہوئی, ایک یہودی سے ملاقات ہوئی, اور کہا کہ میں تمہارے دین کو اختیار کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا دین تو بگڑ گیا ہے, اگر تم ہمارے دین کو اختیار کرو گے تو اللہ کے غضب کے مستحق ہو جاؤ گے. تو کہا کہ نہیں 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 بھائی, میں اللہ کے غضب کو نہیں چاہتا, میں کیا کروں؟ تو کہا فلاں جگہ جاؤ. کہا کہ انہوں نے مجھے نصرانیوں کی طرف بھیجا, وہاں راہب کے پاس جا کر کے میں نے بات چیت کی تو انہوں نے کہا, وہ سچے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب میں اگر تم آؤ گے تو تم پر لعنت برسے گی, دین ہمارا بگڑ گیا ہے. تو کہا پھر میں کیا کروں؟ تو کہا گیا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں, اور نبی آخر الزمان جو ہے وہ ملت ابراہیمی کو لے کر آئیں گے, ملت ابراہیمی کو جو اختیار کرے گا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا. اب زید ابن عمرو ابن نوفل نے کہا کہ وہ میں کہاں ڈھونڈنے جاؤں, نبی آخر الزمان آئیں گے, ابھی تو کچھ اعلان ویلان ہوا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ حق کی تلاش میں تھے, اللہ اکبر, حق کی تلاش میں تھے. تو کہا بستی سے باہر جنگل میں چلے گئی, اور جنگل میں جا کر کے جیسے حاجی احرام وغیرہ میں بہت اپنے یہ عجز و انکساری والی حالت ہوتی ہے, تو یہ جنگل میں چلے گئے, اور جنگل میں جا کر کے انہوں نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ میں نے تحقیق کی کہ تجھے راضی کرنے کا طریقہ کون سا ہے, تو مجھے یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ ملت ابراہیمی ہے. ملت ابراہیمی کیا ہے, کہاں ملتی ہے, مجھے کچھ پتا نہیں, مگر میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں. دیکھو اللہ جب گائیڈنس دیتے ہیں ایمان, تو کتنا کتنا ڈھونڈتے ہیں اور کتنا کتنا ریسرچ کرنے کے نتیجے میں ایمان ملتا ہے, اور ایمان ملنے کے بعد پھر اس کی حفاظت کے لیے کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرتے ہیں. بعض غیر مسلموں کے حالات ہمیں ملتے ہیں کتابوں میں, کتنی پٹائی, کتنا ظلم, کتنا پرسیکیوشن اس دور میں بھی, اور مگر وہ جمتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں. ہمیں جو ہے بغیر کسی محنت کے ایمان مل گیا, مفت میں مل گیا, اور مفت میں مل گیا, نہ کوئی کوشش نہ کوئی محنت, اور اب اس کی حفاظت کی بھی ہم جیسی محنت کرنی چاہیے نہیں کرتے. ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو مار کھا کر بھی ایمان کو قبول کر کے ڈٹ کر رہتے تھے, اور آج ہم لوگ ہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ایمان کو چھوڑ رہے ہیں, مرتد ہو رہے ہیں کہ ہمیں ایمان نہیں چاہیے. اس لیے میرے بھائیو اس ایمان کی خوب حفاظت کرو, اور حفاظت کرنے کا طریقے تین طریقے بتلا دوں. ایک طریقہ تو یہ ہے, ایک طریقہ کہ اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ آپ نے جو ایمان ہمیں نصیب کیا ہے آپ اس کی حفاظت کیجئے, آپ اسے مضبوط رکھیے, اور اس کی حفاظت اور اس کی مضبوطی کے جو بھی اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق دیجئے. دوسرا اس کے اوپر شکر ادا کرو, اے اللہ آپ شکر. ہمارے ایک مرید ہیں, ہمارے بہنوئی انڈیا میں رہتے ہیں, مرید بھی ہیں بہنوئی بھی ہیں, ہماری بڑی بہن سے ان کی شادی ہوئی. تو ایک دن وہ مجھے اپنے معاملات بتانے لگے تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ ایک عام آدمی کے ذہن میں اللہ نے کیا بات ڈالی ہے, میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی. انہوں نے کہا کہ روزانہ میں 100 مرتبہ اللہم لک الحمد ولک الشکر پڑھتا ہوں, اور ہر تسبیح کے موقع پر استحضار یہ رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایمان کی جو دولت دی ہے اس پر میں شکر ادا کر رہا ہوں. ایک عام آدمی, حافظ نہیں, عالم نہیں, لیکن فکر جب آدمی آخرت کی کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں باتیں ڈالتے ہیں. تو انہوں نے اپنے معاملات بتلائے, اس میں یہ بتلایا کہ روزانہ میں 100 مرتبہ صرف, پوری تمام نعمتوں کے نہیں, وہ الگ شکر, صرف ایمان کے لیے میں 100 مرتبہ اللہم لک الحمد ولک الشکر پڑھتا ہوں, اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے ایمان جیسی دولت دی. اور اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا. تو ہم اگر یہ دعا اور شکر, اور تیسری چیز شریعت مطہرہ کو سیکھنا اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنا, اور اصل جو عمل ہے وہ یہی ہے, شکر اور دعا کے نتیجے میں یہ توفیق ملے گی. اور شریعت کے دو حصے ہیں, ظاہر اور باطن, ظاہر کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور باطن کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اللہ تعالی شانہ ہمارے ایمانوں کی, ہماری نسلوں کی, ایمانوں کی حفاظت فرماوے, اللہ تعالی ہم سب کو شیطان اور نفس کے مقائد سے محفوظ رکھے, برے ماحول سے, برے اثرات سے, بری صحبتوں سے, بری گھڑیوں سے ہماری حفاظت فرماوے, اللہ تعالی بری سوچ سے حفاظت فرمائے, اللہ بری بات سے حفاظت فرمائے, بری چیز کو دیکھنے سے, بری چیز کو سننے سے حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ برے عمل سے حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ اپنی مرضیات پر چلائے, نامرضیات سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں اس کو خوش کرنے والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق دے, اور وقت آخر جب ہمیں اپنے پاس بلائے تو اللہ تعالیٰ اس حال میں بلائے کہ وہ بھی ہمیں دیکھ کر ہنس رہا ہو, ہم بھی اسے دیکھ کر ہنس رہے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت عالم به منا, انت المقدم وانت المؤخر, لا اله الا انت. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء, اغفر لنا كل شيء حتى لا تسالنا عن شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, اللهم زيننا بزينة الإيمان, اللهم زيننا بزينة الإيمان, وجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها, أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي, ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة, جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.